نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وربنا صدق الله العظيم نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی اور نہیں مجھے قسم ہے نفس ملامت گر کی کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں اصل بات یہ ہے کہ انسان فسق و فجور کی روش کو جاری رکھنا چاہتا ہے پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن تو جب نگاہ چلیا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے تو اس دن کہے گا یہی انسان کہ کہاں ہے بھاگ جانے کی جگہ کوئی نہیں کہیں ٹھکانا نہیں اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے اس روز جتنا دیا جائے گا ہر انسان کو جو کچھ کے اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ کے پیچھے چھوڑا بلکہ انسان خود اپنے بارے میں پورے طور سے آگاہ ہے خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے اے نبی آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے تاکہ اسے جلدی سے حاصل کر لیں ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھوانا بھی تو جب ہم پڑھوائیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی مزید تشریح اور توضیح کی. کوئی نہیں، تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوئے، اور بہت سے چہرے اس دن سوکھے ہوئے ہوں گے، یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے. کوئی نہیں، جب جان ہسلیوں میں آ پھنسے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان یہ سمجھ لے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس روز تیرے رب ہی کی طرف ہانکے جانا ہے. تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی اور چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا اینڑتا ہوا. افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نہیں تھا وہ منی کی ایک بوند کے جو ٹپکائی گئی؟ پھر وہ تھا ایک لوتھڑا جسے اللہ نے بنایا اور سنوارا، پھر اسی میں سے بنا دیے جوڑے نر اور مادہ. کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ یقیناً اے ہمارے رب، تو اس پر قادر ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. یہ ہے سورہ قیامہ، اور یہ ہے اس کی کسی حد تک ترجمانی جو آپ کے سامنے آئی. اس سورہ مبارکہ کا جو ایک مجموعی تاثر ہے، اور اس سے جو آپ کے سامنے اس کے مضامین کا ایک اجمالی نقشہ آ گیا ہے، اس کے بعد اور اس سورہ مبارکہ کے مطالب اور مفاہیم پر قدر گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے قبل، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ دونوں باتیں فہم قرآن کے ضمن میں بنیادی کلیدوں کی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے پہلی بات قرآن مجید کا اسلوب ہے. یہ بات جان لیجئے کہ قرآن حکیم ہماری عام دنیاوی تصانیف کے مانند کوئی تصنیف نہیں ہے. ہماری عام تصانیف اور تالیفات کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب اور اپنی ایک نہج ہوتی ہے. اس میں ابواب ہوتے ہیں، ایک باب میں مضمون کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اگلے باب میں دہرایا نہیں جاتا. جو لوگ قرآن حکیم کو عام دنیاوی تصانیف پر قیاس کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ناکامی بھی ہوتی ہے اور بددلی بھی ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجئے، نہ قرآن حکیم عام تصانیف کے مانند ہے، نہ اس کی صورتوں کی حیثیت کتاب کے ابواب کی ہے یا مضامین یا مقالات کی ہے، بلکہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے خطبے کا، اور قرآن مجید کی صورتیں گویا کہ خطبات الہیہ ہیں. اور قرآن حکیم کو آپ مجموعہ خطبات الہیہ سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب خطبے کے اسلوب میں چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کا لازمی جز ہے، ان کو سمجھ لیجئے تو قرآن مجید کے فہم میں بڑی آسانی ہوگی. جب کوئی شعلہ بیان خطیب کوئی خطبہ دے رہا تو ایک نمایاں بات تو یہ سامنے آئے گی کہ اس میں بار بار خطاب کا رخ بدلے گا. ابھی وہ داہنی طرف مخاطب تھا اور گفتگو کر رہا تھا، پھر وہ بائیں جانب کے لوگوں کی طرف مخاطب ہو گیا اور ان سے گفتگو کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتے انہیں وہ حاضر فرض کر کے ان سے گفتگو شروع کر دیتا ہے. کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے حاضرین سے، لیکن سیدھا خطاب میں نہیں بلکہ غائب کے انداز میں، گویا کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے خطبات میں کہ جو مخاطب ہیں ان کے اعتراضات کو نقل کیے بغیر، ان کے سوالات کو بیان کیے بغیر ان کا جواب دیا جاتا ہے، اس انداز سے کہ حاضرین خود بخود یہ جان لیں کہ یہ بات ہمارے اس اعتراض کے جواب میں، یہ بات ہمارے اس سوال کے جواب کے طور پر آئی ہے. یہی انداز آپ کو قرآن حکیم میں ملے گا، اور یہ خطبے کا انداز اور اسلوب اگر سمجھ لیا جائے تو فہم قرآن میں بڑی مدد ملتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلوب خود خطابت، خطبے کا یہ انداز بہت نمایاں. ساری گفتگو ہو رہی ہے منکرین قیامت سے، کبھی ان کو صیغہ مخاطب میں براہ راست خطاب کر کے ان سے بات ہو رہی ہے، کبھی الانسان کے حوالے سے بصیغہ غائب گفتگو ہو رہی ہے. درمیان میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما دی گئی، پھر خطاب کا رخ جو ہے دوبارہ منکرین قیامت کی طرح منتقل ہو گیا. تو یہ جو انداز ہے خطابت کا، اس کے اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا ایک بہت نمایاں نمونہ ہے. دوسری بات یہ کہ ابتدائی مکی سورتوں کا اپنا ایک انداز ہے. جیسے جیسے زمانہ بیتا، مکی دور کے بھی جو آخری حصے میں سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا اسلوب کچھ مختلف ہے، اور مدنی سورتوں میں جا کر وہ جو رنگ دیگر ہے وہ بہت پختہ اور نمایاں ہو جاتا ہے. ابتدائی مکیات اور بعد کی سورتوں کے اسلوب کے مابین جو فرق ہے، ان کو یوں سمجھیے کہ ابتدائی مکی سورتوں میں خطابت کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہے، بہت نمایاں ہے، اس میں جوش و خروش بھی زیادہ ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ نے محسوس کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعلہ بیان خطیب خطبہ دے رہا ہے. تو پیس آف اوریشن. پھر یہ کہ ابتدائی مکی سورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، بعد کی سورتوں میں بالخصوص مدنی سورتوں میں آیات کا حجم بڑھ گیا ہے. چنانچہ فوری تقابل ہم کر سکتے ہیں، یہ سورہ قیامہ ہے اور اس سے متصل قبل ہم نے سورہ تغابن کا مطالعہ کیا، وہ بھی دو رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ بھی دو رکوعوں پر مشتمل ہے. مصحف میں اگر ان دونوں کے حجم کا آپ تقابل کریں گے تو سورہ قیامہ اس کے تین چوتھائی سے بھی کم ہے، لیکن اس کی آیات کی تعداد 18 تھی، اس کی آیات کی تعداد 40 ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی مکی سورتوں میں ردم ہے، فلو ہے، ایک روانی ہے، روانی بھی بلا کی اور پھر جوش و خروش بھی بے پناہ. ان میں آپ کو یہ رنگ بھی نظر آئے گا کہ صوتی آہنگ کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے، طوافی ہے، آیات کے آخری الفاظ ان کے مابین ایک صوتی مناسبت ہے. یہ تمام اوصاف ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہیں، جبکہ مدنی صورتیں یا آخری دور کی مکی صورتوں میں آپ اس کے برعکس کیفیت دیکھیں، آیات طویل ہو گئی ہیں، بہاؤ اتنا تیز نہیں ہے، بڑا پرسکون انداز میں جیسے کہ کوئی دریا بہ رہا ہو اس طرح مضمون بہتا ہے. اس میں قوافی کا بھی اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے. ان کا اگر آپ ایک تشبیہ سے اس تقابل کو سمجھنا چاہیں تو بڑی پیاری تشبیہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں پہاڑی، ندی اور نالے، और एक होते हैं मैदानी दरिया। आपको मालूम है कि पहाड़ी नदियों के पाट बहुत ही कम होते हैं, चौड़ाई बहुत कम, गहराई बहुत ज्यादा, जबकि मैदान में आकर वही दरिया उनके पाट बहुत चौड़े हो जाते हैं, गहराई उतनी नहीं रहती। फिर उन दरियाई नदियों में, नालों में आपको नजर आएगा कि पानी का जोश खरोश है, बहाव है, तेजी है, बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पानी बहता है, जबकि मैदानी दरियाओं में बड़े ठहराव के साथ, सुकून के साथ, एक यकसानी किसी कैफियत के साथ मुसलसल पानी रवा रहता है। बिल्कुल यही अंदाज है मक्की सूरतों के उसलूब और खासतौर पर इब्तदाई मक्की सूरतों के उसलूब और मदनी सूरतों या आखिरी मक्की दौर की सूरतों के उसलूब के माबैन, और इस फर्क व तफावत को भी आप इस सूरह मुबारका के हवाले से अच्छी तरह जहन नशीन कर सकें। इस सूरह मुबारका का आगाज दो कस्मों से होता है और उन दोनों से पहले हर्फ ला आया है। यहां ये जान लीजिए कि ला उकसिमु को मुत्तसिल नहीं समझा जाएगा बल्कि ला मुनफसिल है, ला अलहदा है, उकसिमु अलहदा है, लेकिन चूंकि अरबी जबान में अंग्रेजी की तरह की पंक्चुएशंस नहीं है लिहाजा ये फर्क उसलूब बयान से, मजमून के सियाक व सबाक पर गौर करने से समझ में आता है। जैसे एक खतीब खुतबा शुरू करता है, उसके सामने जो लोग हैं, उसके सामईन, उनके जहनों में कुछ ख्यालात हैं, वो उनकी तरदीब से गुफ्तगू शुरू करता है, ला हरगिज नहीं, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, तुम्हारे इश्कालात बातिल हैं, उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूं क़यामत के दिन की, वो इतनी यकीनी शय है कि मैं उसकी कसम खा रहा हूं। जिस तरह अंग्रेजी में ने आई स्वोर बाई द डे ऑफ जजमेंट, अब यहां ने के बाद एक कौमा आ जाता है जिससे बात वाजे हो जाती है। यहां उसी कौमे को आप महजूब समझिए, मुकद्दर समझिए, अंडरस्टूड समझिए, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं मैं कसम खाता हूं कयामत के दिन की, वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा, और नहीं मैं कसम खाता हूं नफ्स बलामत कर की। ये खुद आगाज बता रहा है कि यह अंदाज खतीबाना है, जैसे कोई खतीब है जो अपने खुतबे का आगाज कर रहा है, उसके सामने उसके सामईन और मुखातबीन मौजूद हैं, वो जानता है कि उनके जहनों में क्या वसवसे हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या इश्कालात हैं, वो किस तरह वुकूए आखिरत को बहुत ही नामुमकिन ख्याल कर रहे हैं, मुहाल जान रहे हैं, किस तरह से वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं, तो उनकी नफी से गुफ्तगू शुरू कर रहा है। अब इन दोनों कस्मों से मुराद क्या है और इनमें किस तरह अल्लाह ताला ने इस बात आखिरत के जमन में अपने मुस्बत उसलूब इस्तेदलाल को, जिस तरह के दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाता है, इसी जामियत के साथ इन दो कस्मों में सबूत दिया है, इस पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ गुफ्तगू अगली नशस्त में।